أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ادب سے بہترین میراث نہیں دے سکتا۔ کسی بھی مسلمان کو حقیر شمار نہ کرو، کیونکہ وہ حقیر بھی خدا کے نزدیک بزرگ ہے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے سربراہ کے بیان پر ایران کا رد عمل، ایران کا اقدام سیف گارڈ معاہدے کے مطابق ہے، ترجمان وزارت خارجہ کا بیان۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت پر قومی پرچم نصب کرنے کی تقریب، اہم شخصیات اور پارلیمانی پارٹی کے لیڈران کی شرکت۔ اور پاکستان میں سینئر سیاستدان اور سابق وزیراعلی پنجاب جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے، اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد گرفتار کر کے لاہور پہنچایا گیا تھا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے بیان اور مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے حالیہ قدم سیف گارڈ معاہدے کے شق نمبر 9 کے مطابق اٹھایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے متعدد معائنہ کاروں کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا ہے کہ ایران نے ہم ایجنسی کے کچھ انتہائی تجربہ کار معائنہ کاروں کی تقرری منسوخ کرنے کے اپنے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا ہے۔ ان معائنہ کاروں کو این پی ٹی کے سیف گارڈ پر پروٹوکول کے تحت ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے تعینات کیا جانا تھا۔ رافائل گروسی نے ایران سے باضابطہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور معائنہ کاروں کی تعیناتی کے بارے میں آئی اے ای کے ساتھ تعاون کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے آئی اے ای کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے اور یہ اقدام اس نے سیف گارڈ معاہدے کی شق نمبر 9 کے تحت کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ افسوس کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے ایران اور آئی اے ای کے درمیان مثبت اور تعمیری تعاون کے باوجود بورڈ آف گورنرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کا مقصد ایران اور ایجنسی کے درمیان تعاون کے ماحول کو خراب کرنا ہے۔ ناصر کنانی نے مزید کہا کہ تہران پہلے آئی اے ای کے ماحول کو سیاسی بنائے جانے اور ناجائز سیاسی فائدہ اٹھائے جانے کے نتائج کے بارے میں خبردار کر چکا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مغربی ممالک عالمی اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی پالیسی ترک کر دیں۔ ناصر کنانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کا حالیہ اقدام ایران اور ایجنسی کے درمیان طے پانے والے جامع سیف گارڈ معاہدے کی شق نمبر 9 کے مطابق حق خود مختاری کے تحت انجام پایا ہے۔ مغربی ایشیا میں پلاسٹک کی صنعت کی سب سے بڑی نمائش اور دنیا کی سب سے معتبر پلاسٹک صنعت کی نمائشوں میں سے ایک ایران پلاسٹ نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ تہران بین الاقوامی نمائشوں کے مقام پر ایران پلاسٹ بین الاقوامی نمائش کے 17ویں دور کا اتوار سے افتتاح ہو گیا ہے۔ یہ نمائش بدھ تک جاری رہے گی۔ یہ نمائش 4 گروپوں، خام مال، پہلے سے تیار شدہ مصنوعات، مشینوں کے کلپرزے اور سروسز پر مشتمل ہے۔ اس نمائش کے انعقاد کا ایک فائدہ ملک کی پلاسٹک انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے۔ ایران پلاسٹ بین الاقوامی نمائش اندرون ملک پلاسٹک صنعت کی مارکیٹ کو پررونق بنانے کی زمین فراہم کرنے اور عالمی مارکیٹنگ کے عمل کو آسان بنانے اور عالمی منڈیوں میں ملکی صنعت کے شعبے کی موجودگی میں کوشاں ہے۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان کے چیف جسٹس نے ایران کی جنوبی سمندری سرحدوں میں امریکی ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ کا انکشاف کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان کے چیف جسٹس مشتبہ قہرمانی نے کہا ہے کہ بندر خمیر کی عدلیہ کے تعاون سے اور ایران کی سیکورٹی اور انٹیلیجنس کی اطلاعات پر امریکی ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ کا انکشاف کر کے اسے ضبط کر لیا گیا۔ یہ امریکی ہتھیار ایک مالبردار لانچ پر لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سیکورٹی فورس نے 6,000 سے زائد الیکٹرانک شوکر اور دیگر امریکی ہتھیاروں پر مشتمل ہتھیاروں کی اس کھیپ کو ایرانی سمندری حدود میں منتقل کیے جانے کی اطلاع ملنے پر اسے روکنے کا اقدام کیا اور ان ہتھیاروں کو ضبط کر لیا۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان کے چیف جسٹس مشتبہ قہرمانی نے کہا کہ امریکی ہتھیاروں کی کھیپ منتقل کیے جانے کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جن سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طاقت و توانائی کے لحاظ سے تحریک مزاحمت اس وقت جارحیت کا جواب دینے کے لیے مستحکم پوزیشن میں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ تحریک مزاحمت پر توجہ دینا ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی پالیسی کا حصہ ہے، اور یہ موضوع مظلوموں اور کمزوروں کے دفاع اور علاقے میں امن و استحکام میں مدد و تعاون کے اعتبار سے ہمیشہ تہران کی تصدیق کا حامل رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوری ایران اپنے قومی مفادات اور سیاسی آزادی کے دائرے میں مشرق و مغرب کے ساتھ مفاہمت پر توجہ دیتا رہا ہے، جبکہ تحریک مزاحمت ایران کی خارجہ پالیسی میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے شام کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ عرب لیگ اس وقت ایک نئے نظریے کے ساتھ دمشق کے لیے اپنے دروازے کھول رہی ہے، جس میں شام کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون اور اس ملک میں سفارت خانوں کا کھولا جانا شامل ہے۔ انہوں نے یوکرین کا بھی تذکرہ کیا اور ایک بار پھر تاکید کی کہ ایران کی جانب سے جنگ میں استعمال کے لیے روس کو ڈرون طیارے فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ تاہم لبنان فلسطین کے مسئلے میں ایران نے ہمیشہ سراسر اعلان کیا کہ ایران تحریک مزاحمت کے ساتھ ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن شروع ہونے سے ایک دن قبل نئی عمارت پر قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا، راجیہ سبھا کے چیئرمین اور ملک کے نائب صدر جگدیش دھنکر نے قومی پرچم لہرایا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت پر قومی پرچم لہرانے کی تقریب میں ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال، بعض دیگر مرکزی وزراء اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سیاسی پارٹیوں کے قائدین نیز دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سربراہوں اوم برلا اور جگدیش دھنکر نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور پھر پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ان کی تکریم کی گئی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت پر قومی پرچم لہرانے کی تقریب ایسی حالت میں منعقد ہوئی کہ آج 18 ستمبر سے ہندوستانی پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا ایک دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے۔ لاہور کی جوڈیشیل مجسٹریٹ کی عدالت نے ماسٹر پلان میں بے ضابطگیوں کے مقدمے میں سینئر سیاستدان پرویز الہی کو ایک دن کے جسمانی ریمانڈ پر محکمہ انسداد بدعنوانی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ لاہور کے جوڈیشیل مجسٹریٹ کی عدالت میں چودھری پرویز الہی کو پیش کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو سنیچر کو اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد ہی محکمہ انسداد بدعنوانی کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا تھا۔ پاکستان کی نیشنل رینیو آرگنائزیشن کے سربراہ نے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مستحکم کرنے کی غرض سے کسٹم کے مسائل کے حل کے لیے قریبی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کی نیشنل رینیو آرگنائزیشن کے سربراہ ملک امجد زبیر نے اپنے ملک میں متعین ایران کے سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون، بالخصوص دونوں ملکوں کی سرحدی تعلقات، کسٹم اور سرحدی بازاروں کو فعال کرنے سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امجد زبیر نے مزید کہا کہ پاکستان دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے کے لیے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کے لیے کسٹم کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے بھی کہا کہ رمضان گبز سرحدی مارکیٹ کو فعال کرنے سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ امجد زبیر اور امیری مقدم نے سرحدی نقل و حمل اور دونوں ممالک کے شہریوں کی آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے میرجاوا تفتان کراسنگ پر مزید گیٹ نصب کرنے کے امکان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس کے جنوب میں بیتا علاقے پر سینی جارحیت میں 30 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی اور متحدہ طور پر تمام سازشوں کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غاصب سینی حکومت کے جارے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس کے جنوب میں بیتا علاقے پر حملہ کر دیا، جہاں سینی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں میں شدید جھڑپ ہوئی اور سینی فوجیوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غاصب سینی حکومت کے جارے فوجیوں نے غرب اردن میں واقع جنین کے مغرب میں زبوبہ اور قلقلیہ کے مشرق میں واقع کفر قدوم کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور ان علاقوں میں بھی سینی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کے حالات کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم سرزمین فلسطین کے زمینی حقائق، غرب اردن میں روز بروز شدت اختیار کرتی ہوئی مزاحمتی کاروائیوں، تل ابیب حکومت کے اندرونی خلفشار، فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر عالمی اداروں کی خاموشی اور ایران کے خلاف بدنام زمانہ دہشت گرد خفیہ اسرائیلی تنظیم موساد کے سربراہ کے حالیہ دھمکی آمیز بیان کے محرکات اور اہداف کا جائزہ لیں گے۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ راشد صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب، غرب اردن میں مزاحمتی کاروائیوں میں شدت اور وسعت کے عوامل کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو غرب اردن میں یا مشرق یا وہ القدس میں یا اسرائیل کے جن علاقوں میں، جنین میں، کہیں جہاں بھی اس وقت جو اس وقت پوری شدت ہے مزاحمت کی، مثلا 30 کم سے کم ایوریج 30 حملے تو ہو ہی رہے ہیں
جی
سہونیوں پر۔ کبھی فائرنگ ہوتی ہے، کبھی دستی بم سے حملے ہوتے ہیں
جی،
کبھی پتھر برسائے جاتے ہیں مزاحم یعنی فلسطین مزاحم فلسطینیوں کی طرف سے، تو یہ ہو رہے ہیں۔ اور اس نے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اور آپ کی رپورٹ میں کہ اس نے جو ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں سہونیوں، گویا اس وقت سہونی حکومت جو ہے ایک بہت ہی درون خانہ بھی اور یعنی بیرونی دنیا کی طرف سے بھی اس کو بہت ہی مشکل صورتحال میں اس کو سامنا ہے، یعنی بیرون میں بھی اندرون میں بھی وہ مشکل صورتحال سے گزر رہے اور اس کی نابودی روز بروز یعنی قریب ہو رہی ہے، اور اس کی نابودی کو روکنا اب ایک امر محال ہے اس کے حامیوں اور پشتناؤں کے لیے۔ یہ بات بالکل اظہر میں نہ شمس ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ مقاومت چاروں یعنی کہ تیمونی حکومت اس وقت مقاومت کے نرغے میں, جو یعنی ظاہر ہے ایک تو خود فلسطین کے اندر غرب اردن میں اور مشرقی القدس میں ہر جگہ جو نوجوان مقاومت کر رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مقاومتی علاقے میں خطے میں جو مقاومتی تحریکیں ابھر کر آئی ہیں وہ بالکل پشت پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی موقع ملا وہ ہر طرح سے دامے در میں سوکھنے وہ تیار ہیں فلسطینی مزاحمت کی مدد کرنے میں. اور جو یعنی کہ جو فلسطینیوں سے ہمدردی نہیں رکھتے ہیں, حتیٰ کہ بین الاقوامی ادارے, اب دیکھیں نا اس وقت جو ہے ابھی حماس نے جو مقاومتی تحریک ہے فلسطین کی, اس نے جو ہے یہ اقوام متحدہ کو اس نے کہا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے کہ انٹونیو جو ان کے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہیں انہیں فلسطین نی مزاحمت کی کاروائیوں کو تشدد سے جو تشدد کا نام کیا ہے. تو اس پر فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے بہت شدت سے ریئیکٹ کیا, رد عمل دکھایا اور کہا کہ یہ ایک مس نومر ہے, یہ ایک غلط اصطلاح ہے جو آپ نے استعمال کی. اگر وائلنس تشدد یا کیا کہتے ہیں ٹیررزم دہشت گردی کا کہیں یعنی کہ کوئی سب سے مناسب مصداق ہو سکتا ہے تو وہ خود تیمونی حکومت ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ بالکل بے بس اور لاچار ہو گئی ہے تیمونی حکومت, اس کی ڈپلومیسی ناکام ہو گئی ہے, چنانچہ ایک طرح کی وہ جھنجھلاہٹ کے شکار ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں اور جو ان کے بیانات آ رہے ہیں اس حوالے سے یعنی کہ اپنی اس صورتحال میں فلسطینی مزاحم تحریکوں کے خلاف یا ایران کے خلاف بالخصوص آپ نے دیکھا کہ بیان آیا ہے کہ کیا بھائی اس سے کچھ عرصے میں جو ہے ایران نے کوئی 27 اسرائیلی مخالف حملے کیے اور ان سب کو ناکام بنا دیا اور دھمکی دی ہے کہ اگر تو اس کے جواب میں اس کا ہم انتقام لے سکتے ہیں ایران سے, خود ایران کے مرکز میں گھس کر کے, اس لیے کہ اور اہم اعلی اور اہم شخصیات کو اور تنصیبات کو نشانہ بنا کر. تو یہ ایک کہنا ہے بک رہا ہوں جنہوں نے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, یہ خود اسرائیل کے کانفیڈنس کہ یعنی کہ کانفیڈنس ختم ہو جانے کی علامت ہے. ورنہ تم یعنی کہ اپنے یعنی کہ سامنے کی فلسطینی جو غرب اردن میں ہیں اور دیگر جو مزاحمتی فلسطینی نوجوان ہیں ان کا تو مقابلہ کرنے سے قاتل ہو کجا کہ ایران جیسے یعنی کہ ایران جیسی طاقتور خطے کے ملک میں تم آ کر کے ان کے مرکز میں حملہ کرو. اب یہ چیز یہ بات دنیا سمجھنے لگی ہے کہ یہ ایک بکواس کر رہا ہے, ایک دیوانے کی پڑھ ہے, تو یہ خود علامت بنا رکھیے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نارملائزیشن کی پالیسی 15 ستمبر ہے, یہی ابراہم ایکارڈ 15 ستمبر کو طے پایا تھے, اس میں 5 مڈل ایسٹ کے ممالک تھے اور ان میں سے خود بہت سارے لوگ اس کو فراموش کر چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ نارملائزیشن کی پالیسی اب کامیاب نہیں ہونے والی ہے. چنانچہ متحدہ عرب امارات آپ کو دیکھیے کہ سعودی یعنی اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور بہت سارے اس طرح کے دیگر ممالک کویت وغیرہ سب چاہتے ہیں کہ ایران سے یہ اسرائیل بیچ بیچ میں کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو. چنانچہ ابھی آپ نے دیکھا کہ 11 ستمبر کو جو یعنی اس نے کیا کہتے ہیں وزٹ کیا تھا اسرائیلی ایلی کوہن نے اور ایک تقریب ہوئی تھی کہ میانمار میں ایک اسرائیل کے جو پہلے مشن جو 2020 میں انہوں نے قائم کیا تھا ایک مشن کو اس کو ایمبیسی میں تبدیل کرے. تو یہ ایک مایوسی کی نشانی ہے, یہ کوئی کانفیڈنس کی نشانی نہیں ہے اعتماد کی علامت نہیں ہے. یہ آخری کوشش کر کے چاہتے ہیں کسی طریقے سے اپنے یعنی لوگوں کو یہ
شکریہ راشی صاحب
کہ ہم ہمارے اب بھی کچھ سپورٹرز ہیں, ہماری گویا کہ باقی رہنے کی امید زندہ ہے. یہ ان کو ضروری ہو گیا کہ بتائیں, ورنہ ظاہر ہے کہ جو صورت جس طریقے سے مقاومتی تحریکوں کے نرزے میں ہے اور جس طریقے سے یعنی خطے میں مقاومتی مزاحمتی قوتیں مضبوط ہیں, جس طریقے سے فلسطین لبنان سب جگہ.
جی راشد صاحب, ہمارے پاس دو ڈھائی منٹ کا وقت رہ گیا ہے, موساد کی دھمکی کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بس کہ جو جس طرح سے یہ کیا موساد کے اسپائی ماسٹر ڈیوڈ برنیا نے جو دھمکیاں دی ہیں, تو انٹیلیجنس کا کام نہیں ہوتا ہے, انٹیلیجنس تو اپنا ورک کرتی ہیں اور آپریشن کرتی ہیں, انٹیلیجنس پلاننگ کرتی ہیں اور ورک کرتی ہیں. اب یہ انٹیلیجنس جو چیف ہے وہ کہنا ہے کہ یہ ساری جو کاروائیاں فلسطینی مزاحمت کی ہے, یعنی ڈیوڈ برنیا کہنا ہے کہ جو فلسطینی مزاحمت کے خلاف جو کاروائی ہے وہ آرکیسٹریٹڈ رہی, یعنی یہ ان کا یہ کاروائیاں بارش کی گئی ایران کی طرف سے, ماسٹر مائنڈیڈ بھی ہیں, یعنی ان کے ان منصوبہ بندیوں کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا ہے وہ ایران کا کام کر رہا ہے, اور یہ کہ ڈائریکٹڈ بھی ہیں, یعنی ڈائریکشن اور ہدایت بھی اس کی وہی سے جاری ہو رہی. تو یہ ایک فضول سی بات ہے, یہ سب اگر ایسا ہوتا, اگر ان کے ایران نے فلسطین کی حمایت اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے, بلکہ ہمیشہ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا یہ جو ان کا یہ رائٹ ٹو ڈیفینس ہے کہ وہ مزاحمت کریں, اور ان کا حق ہے کہ وہ کاروائیاں انجام دیں, کبھی بھی ایران نے نہیں ہے, اور یہ کہ ہمیشہ ان کی پشت پر کہا رہا ہے. لیکن اس خاص مسئلے میں یہ اس وقت جو وہ ایران پر الزام دے رہے, وہ صرف جو اندرونی مسائل ہے, جس طریقے سے وہ نابودی کی طرف خود اپنے ہی عوام کے ہاتھوں جو اس وقت پریشان ہیں صہیونی حکومت مزاحمت, تو الگ خود اپنے ہی عوام جو اس نتنیاہو سے نالا ہیں اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں, تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک طرح سے توجہ ہٹا دے, توجہ کو منحرف کر دے تاکہ عوام میں کچھ کانفیڈنس ہو کہ ہم باقی, اس لیے کہ ایک بڑی تعداد میں فلسطین سے لوگ جا رہے ہیں باہر مایوس ہو کر کے, اس کی یعنی کہ فلسطین کی بقا کی کوئی امید خود یعنی کہ اسرائیل کے بقا کی
30 سیکنڈ کا وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس,
سہونیوں کو نہیں, صرف سہونیوں کو نہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ,
بہت جی بالکل امید دیں
جی. شکریہ راشد صاحب. اس میں تو رائے نہیں کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے, اور اس کو بھی اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے, اور اس طرح کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کو اب اس مخمصے اور بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, وہ جھنجھلاہٹ میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے, دہشت گردانہ کاروائیوں کی بات ہے, تو غاصب صہیونی حکومت کی تو ماہیت ہی دہشت گردانہ ہے, اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ ہے زلف گرا گیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تسبیح کرو، ذرا تسبیح کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ، مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کاہلی اور سستی کرنے والا انسان کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کے نوجوان کا اہم رول ہوا کرتا ہے. دنیا میں صرف وہی قومیں اپنا نام و نمود پیدا کر سکتی ہیں اور سر اٹھا کر چلنے کے قابل بن سکتی ہیں جن کے جوانوں میں مقصد کا تعین اور حصول مقصد کی راہ میں جافشانی و جانساری کا جذبہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش مارتا ہوا نظر آئے. اس کے برعکس اگر جوانوں کی محنت کا کوئی مقصد معین نہ ہو تو ان کی تمام تلاش و جستجو بغیر کسی مقصد کے انجام پائے گی. ان کی مثال ایک ایسے راہرو کی ہوگی جو تیز دھوپ میں لکودخ صحرا میں خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں دوڑتا ہوا نظر آئے اور جب اس سے سوال کیا جائے کہ تمہیں جانا کہاں ہے تو پلٹ کر جواب دے مجھے نہیں معلوم۔ تو ایسا انسان اگر حد سے زیادہ محنت کرتا رہے جب بھی اس کی محنت کا کوئی ماحصل نہیں ہوگا کیونکہ اسے منزل کا پتہ ہی نہیں۔ دنیا میں قدم رکھنے والا ہر انسان اگر روز اول سے ہی اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کر لے تو بڑی آسانی سے ترقی کے منازل طے کر سکے گا۔ اس کی دنیاوی زندگی بے معنی نہیں ہوگی، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اسے کمال کی راہیں دکھلائے گا، اور انسان اس کمال کو پا کر اپنی زندگی کے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر مقصد حیات سے بے خبر رہا تو ہر موڑ پر ناکامیوں کا سامنا کرنے کے علاوہ اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پس سب سے پہلی منزل مقصد کا تعین ہے، جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں، انسانی ترقی کا سب سے بڑا راز اس میں مضمر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی زحمت اور محنت کے مقصد کو معین کرے اور اس کے بعد اس کے حصول کی راہ میں پوری جد و جہد کے ساتھ لگ جائے تو یقیناً کامیابیاں اس کے نقش قدم چومیں گی۔ مقصد کے تعین کے بعد مقصد کو پانے کے لیے مسلسل محنت اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان اپنا ہدف معین کر لے، اس کے حصول کے لیے تلاش و کوشش نہ کرے بلکہ کاہلی اور سستی برتے، تو ایسا انسان کامیابیوں کے صرف خواب تو دیکھ سکتا ہے لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اکثر اوقات انسان ترقی کی راہ میں کچھ مدتوں تک محنت کرتا ہے اور پھر کسی ایک ناکامی کا سامنا کرنے سے دل برداشتہ ہو کر ہمت ہار جاتا ہے۔ کاہلی اور سستی اس کے کام میں سرایت کر جاتی ہے، حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ مسابقے میں دوڑ لگانے والا ہر انسان ضروری نہیں ہے کہ پہلی بار ہی مسابقہ جیت جائے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی یہ ناکامی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ ناکامی کے بعد ہی انسان کامیابی کو پا سکتا ہے، ہارنے کے بعد ہی انسان جیتنے کا واقعی مزہ چکھتا ہے۔ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے، ان مع العسر یسرا، کامیابی ناکامی کا سامنا کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، پستیوں کو سر کیے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے انسان کو پہاڑ کے دامن سے سفر شروع کرنا ہوتا ہے، اور اس سفر میں کانٹے دار جھاڑیوں، کٹھن راہوں اور نہ جانے کتنی دوسری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کے نشیب و فراز کو دیکھ کر پہاڑ کے دامن میں کاہلی اور سستی کا شکار ہو گیا یا اس کے کٹھن راستے کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا تو کبھی بھی پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمارے نوجوان معمولاً احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی صلاحیتوں اور ان کے کارناموں کو دیکھ کر حسرت کرنا اور اپنی صلاحیتوں کی پردہ پوشی، انہیں اجاگر نہ کرنا ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی خامی ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کی راہوں میں لڑکھڑا جاتے ہیں، حالانکہ اگر اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں سے پردہ ہٹا کر انہیں بروئے کار لایا جائے، دوسروں کی نقل اور عقل کی پیروی کرنے کے بجائے اپنی عقل اور سوچ سے صحیح استفادہ کیا جائے، تو ہمارے سماج میں بھی کئی ماہر افراد نظر آئیں گے جن کے فکری جوہر بڑے بڑے مارکوں کو سر کرنے میں مفید ثابت ہوں گے، مگر وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور دوسروں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اگر کوئی اپنی کاوشوں سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو دوسرے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کے اسے مسخرہ بنا لیتے ہیں، جس سے وہ پجمردہ ہو جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو گورے ندامت و حسرت میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا ہے۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی توانائیوں کو بروئے کار لائے تاکہ ہر منزل پر کامیاب ہو، کامران رہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن حیدر صاحب کوپا گنج مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ایام محرم و سفر اور ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی لائق ستائش تھے. ہم سب نے مل جل کر سنا, بہت اچھا لگا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوا. ریڈیو تہران کے دوسرے تمام پروگرام جیسے خلقت کی رانائیاں, اسلام کی معرفت, مقدس دفاع, بزم دوستاں, صبح امید, یہ سب پروگرام بھی ہم سب کے بے حد پسندیدہ پروگرام ہیں اور ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. پروگرام سن کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یقیناً آپ لوگ کتنی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ پروگرام مرتب کرتے ہیں اور ہم سامعین کا خیال رکھتے ہیں. ہم تمام سامعین کی طرف سے آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں. خداوند عالم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے اور آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی پروگرام ہم سب کو سناتے رہیں. ریڈیو تہران زندہ باد, اسلامی جمہوریہ ایران زندہ باد. اور سامعین, محترم حسن حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
ایک شخص نے حج کا فریضہ ادا کیا اور جب مدینے واپس آیا تو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے حالات سفر بیان کیے اور اپنے ایک دوست کی بہت زیادہ تعریف کی کہ کتنا عظیم انسان تھا اور ہم ایسے باوقار اور مومن شخص کے ہمراہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. وہ ہمیشہ عبادت و بندگی میں مصروف رہتا تھا اور جب بھی ہم کسی مقام پر قیام کرنے کے لیے اترتے تو وہ فوراً ہی ایک گوشے میں جا کر اپنی جانماز بچھاتا تھا اور خداوند عالم کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جاتا تھا. البتہ قابل افتخار بات یہ تھی کہ اس کے تمام امور ہم لوگ انجام دیتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تمام امور کون انجام دیتا تھا اور اس کے جانور کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ اس نے کہا, البتہ اس کے امور کی بجا آوری کا افتخار ہمیں ہی حاصل تھا اور وہ صرف اپنے نیک کاموں اور عبادتوں میں مصروف رہتے تھے اور اس طرح کے کاموں سے سروکار نہیں رکھتے تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا, ایسی صورتحال میں تم لوگ اس سے زیادہ بہتر ہو.
سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ. عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص ذلیل ہو گیا یا امیر تھا غریب ہو گیا ہے, اس پر رحم کرو. دنیا سے عدم وابستگی جسم و جان کو آسودہ رکھنا ہے. بے شک مومن عدل کے ساتھ رہتا ہے اور جب خدا اسے دوست دولت عطا کرتا ہے تو وہ دل کھول کر خرچ کرتا ہے, اور جب تنگی ہوتی ہے تو سنبھل سنبھل کر خرچ کرتا ہے. حق بات کہنے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے. خاموش رہو, کیونکہ یہ شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور دین کے امور میں تمہارا ساتھی ہے. جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لے, خداوند عالم اسے روز لغزش معاف کر دے گا. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 شہریور 2 ربیع الاول اور 18 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو ربیع الاول سن 630 ہجری قمری کو عالم اسلام کے عظیم محدث، ادیب اور مورخ ابن عسیر جزری نے شہر موصل میں وفات پائی. ان کا لقب عز الدین تھا. وہ سن 555 ہجری قمری میں موجودہ عراق کی مشہور ندی دجلہ کے اطراف میں واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا ابتدائی حصہ موصل، بغداد اور شام میں گزارا. ابن عسیر نے اس دوران مختلف دینی علوم حاصل کیے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ علم لغت میں اپنے زمانے کے اساتذہ میں شمار ہونے لگے. انہوں نے اس کے بعد خطیب موسیٰ جیسے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی. ابن عسیر کی مشہور ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے، جو تاریخ کامل کے نام سے مشہور ہے. اٹھارہ ستمبر سن 1709 عیسوی کو معروف برطانوی نقاد، مصنف اور مقالہ نگار سیموئل جانسن، معروف بے ڈاکٹر جانسن، لچ فیلڈ میں پیدا ہوئے. انہوں نے لچ فیلڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آکسفورڈ کا رخ کیا، لیکن غربت کی وجہ سے وہاں تعلیم جاری نہیں رکھ سکے. وہ 28 سال کی عمر میں لندن چلے گئے اور ادبی تنقید اور سیاسی مقالے تحریر کیے، جس سے ان کی شناخت قائم ہو گئی. ڈاکٹر جانسن نے سن 1747 سے اپنی معروف لغت پر کام کرنا شروع کیا اور 7 سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ لغت 2 جلدوں میں شائع کرائی. انہوں نے 8 جلدوں پر مشتمل شیکسپیئر پر ایک تنقیدی کتاب بھی لکھی، جس سے تنقیدی فن میں ان کی استادانہ صلاحیت سب پر عیاں ہو گئی. ڈاکٹر جانسن نے اسی زمانے میں ایک ناول بھی لکھا اور یہی ناول ان کی عالمی شہرت کا سبب بنا. 19 فروری سن 1784 کو ان کا انتقال ہو گیا. اٹھارہ ستمبر سن 1961 عیسوی کو اقوام متحدہ کے دوسرے سیکرٹری جنرل اور سویڈن کے سیاستداں ڈیگ ہیمر شولڈ کانگو کی جنگوں کو ختم کرانے کے لیے ایک سیاسی مشن کے دوران طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے. وہ سن 1905 میں پیدا ہوئے تھے. ہیمر شولڈ سن 1952 سے مسلسل 2 مرتبہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے. ان کی موت کے بعد انہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا. اٹھارہ ستمبر سن 1947 عیسوی کو امریکہ کی مرکزی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا قیام عمل میں آیا. یہ خفیہ ایجنسی دنیا کی خوفناک ترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے. سی آئی اے نے آفس آف اسٹریٹجک سروسز نامی ادارے کی جگہ لی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج کے مختلف شعبوں کے درمیان جاسوسی کی سرگرمیوں کی ہم آہنگی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ سی آئی اے وسیع ساز و سامان کے ساتھ حکومت امریکہ کے خفیہ اطلاعاتی بازو کی حیثیت سے دیگر ممالک کے امور میں مختلف سیاسی اور فوجی مداخلت میں مدد کرتی ہے۔ امریکہ کی یہ خفیہ تنظیم اب تک دنیا کے مختلف ممالک میں فوجی بغاوتوں میں ملوث رہی ہے۔ ایران میں 28 مرداد سن 1332 ہجری شمسی میں رونما ہونے والے کودتا میں سی آئی اے کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی خفیہ تنظیم ایم آئی سکس بھی ملوث تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 11 ستمبر 2011 کے واقعے کے بعد سی آئی اے کو پوری دنیا میں امریکہ کے مخالفین کو اغوا کرنے یا قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ ستائیس شہریور سن 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین شہریار کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ استاد شہریار نے اپنا پہلا شعری مجموعہ 23 سال کی عمر میں شائع کرایا۔ انہوں نے غزل کے علاوہ شاعری کی دیگر اصناف مثلا قصیدہ، قطع، رباعی اور شاعری کے جدید پیراؤں میں بھی نظم کہیں، لیکن ان کا بیشتر کلام غزل کی صورت میں ہے۔ وہ ایک حساس اور لطیف جذبات کے حامل عوام کے شاعر تھے۔ دوسری طرف ان کی شاعری میں شاہی حکومت کے ظلم کے نتیجے میں عوام کی بدحالی اور بے سر و سامانی پر تنقید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ استاد شہریار اسلامی انقلاب کے آغاز سے انقلاب کی تحریک کے تمام نشیب و فراز میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دوش بدوش رہے۔ وہ ایک مذہبی شاعر تھے اور ان کی شاعری میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت نمایاں طور پر جلوہ گر ہے۔ ان کا دیوان اور ترکی آزری میں لکھا گیا شعری مجموعہ حیدر بابا ان کی معروف ترین شعری تخلیقات میں شامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خاملائی نے استاد شہریار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے، شہریار کی شاعری میں سب سے نمایاں خصوصیت قرآن اور معنویت سے ان کا عشق اور شاعری میں اس کا اظہار ہے۔ ان کی شاعری میں اس طرح کے مفاہیم بہت واضح ہیں۔ انہوں نے پاک و پاکیزہ دینی جذبات کے ساتھ اسلامی انقلاب کو خوش آمدید کہا اور انقلاب کے نازک مراحل میں مؤثر کردار ادا کیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک